بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 فروری 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مدثر کی آیات 4-30 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع والنزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر سأسريه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ہم کافی دنوں سے قرآن مجید کی جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ آیات کی شکل میں تھی، سورتوں کی شکل میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہر وحی کے ساتھ پھر کچھ مزید آیات شامل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں سورتوں کی شکل دی گئی. اس میں اگرچہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو ترتیب نزولی ہے یہ ہرگز ہرگز یہ متفق علیہ نہیں ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک میں نے ریسرچ کی ایک خاص زمانے میں میرا یہ خاص موضوع رہا، بہت محنت کی، بہت تفاصیل دیکھی، تو اندازہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بھی اس ترتیب نزولی کے سلسلے میں کوئی کوشش کی ہے وہ اس پر تو تقریباً متفق ہے کہ یہ 4 سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں جو سب سے پہلے حضور پر نازل ہوئی، سورہ علق، سورہ نون، سورہ مزمل، سورہ مدثر. البتہ یہ کہ سورہ علق میں اور سورہ مدثر میں کچھ چیزیں بہت مشترک ہیں، اور اس کی بنا پر ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید پہلی وحی تو سورہ علق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسری وحی یہ ہو، واللہ عالم، لیکن میری رائے پھر وہی ہے کہ نہیں یہ چوتھی وحی ہے. اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کیجئے کہ جیسے سورہ علق کے 3 بالکل نمایاں حصے ہیں، 5 آیتیں حضور سے خطاب، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پھر 3 آیتوں میں ایمان بالآخرہ کا فلسفہ ہے، کلا ان الانسان لیطغى ان راہ استغنا ان الی ربک رجع. اس کے بعد پھر جو آپ کے شدید ترین مخالفین تھے ان میں سے ایک، اور اس میں بالکل اتفاق ہے اس سورت کے بارے میں کہ نام تو وہاں نہیں ہے ابو جہل کا، لیکن یہ کہ وہاں پر ذکر ابو جہل کا ہے، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلى الى آخر سورہ. اسی طرح اس سورت کے بھی 3 حصے بالکل اسی طرح ہے. پہلے سات آیات جن میں سے تین آیات ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، آج ان میں سے باقی صرف چار آیتیں ہمیں پڑھنی ہیں. پہلے سات آیات حضور سے خطاب، پھر تین آیات میں یوم القیامہ کی شدت، کیا شدائد اور کیا مصائب آنے والے ہیں، وہ دن بہت سخت ہے، اس کو یاد کرو اور یاد رکھو، وہ سامنے آنے والی بات ہے. اس کے بعد ایک مفصل گفتگو ہوئی ہے، اور یہاں جو کردار ہے اس میں بھی اتفاق ہے بالکل کہ یہ ولید ابن مغیرہ کا کردار ہے، وہ بھی حضور کے مخالفین میں بہت شدید تھا. تو اس حوالے سے سورہ علق اور سورہ مدثر میں مشابہتیں ہیں. چنانچہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا اتفاق ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی ہے، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ پہلی وحی یہی سورہ مدثر کے ساتھ آتی ہے، اور یہ حدیث ان کی جو ہے کئی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن پھر ان کی اپنی ایک اور دوسری حدیث سے اس کی نفی ہو جاتی ہے. وہ دوسری حدیث جو ہے وہ اس سورت کی شان نزول ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا، واپس آ رہا تھا اپنے گھر، مجھے آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں بائیں سامنے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، تو مجھے کچھ خوف سا بھی ہوا یہ کون ہے، لیکن میں پھر چل پڑا کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد، پھر میں نے دیکھا چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا، بہرحال میں پھر آگے بڑھا. پھر آواز آئی یا محمد، اب اچانک میری آنکھ آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ جو ہے آسمان اور زمین کے مابین پورے افق کے اوپر، اتنی بڑی کرسی ہے جس پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو پورے افق کو اس نے سامنے پورا کیا ہوا ہے. تو اب یہ حدیث جو ہے اس پر حضور کہتے ہیں کہ پھر مجھ پر جو ہے وہ غرق خوف کا غلبہ ہوا، پھر آپ گھر آئے زمبلوری زمبلوری، اپنے خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روضہ محترمہ سے کہا مجھے قبر اڑا دو قبر اڑا دو. اس کے بعد یہ آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو اس حدیث سے خود معلوم ہو گیا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، اور وہی تو وہاں پر ہی جو وہی ہے پہلی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیا، تو گویا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی اس اپنی حدیث سے اپنے دوسرے قول کی نفی ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے تقریباً متفق علیہ بات کی ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات، اس کے بعد ہو سکتا ہے پہلے سورہ نور ہو پھر سورہ مزمل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے سورہ مزمل ہو پھر سورہ نور ہو، لیکن اس کے بعد پھر سورہ مدثر ہے. اب جو ہم پڑھ چکے ہیں تین آیتیں، اس کے بارے میں آج مزید کچھ نہیں کہوں گا. یا ایھا المدثر و یا ایھا المزمل، ان دونوں الفاظ کا جو پس منظر ہے میں بیان کر چکا ہوں. غور و فکر کا دور اب آپ کا ختم ہونا چاہیے، کافی غور ہو گیا، کافی آپ نے فکر کر دیا، وہ آپ کا فلسفیانہ سوچ بھی اس کے پس منظر میں ہے، اور ایک جو فکر آپ کو دامنگیر ہوئی کہ اتنا بڑا ایک اور اتنی بڑی ایک ذمہ داری آ رہی ہے، اس کا جو خوف آپ پر تاری تھا وہ بھی ہے. اب فرمایا کہ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لائنز جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اپنے کمر کس لو اور لوگوں کو خبردار کرو آخرت سے قیامت سے. وربک فکبر، وہ تو آپ کا نقطۂ آغاز ہے آپ کے مشن کا، اور آپ کا ہدف گول کیا ہے کہ رب کی تقدیر، رب کی بڑائی کا اعلان، رب کی بڑائی کا نفاذ اور قیام. ان تین آیتوں پہ میں کافی بیان کر چکا ہوں، اب آگے چلیے چار آیتیں مزید جو اسی سلسلے کی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے نجاست سے علیحدگی اختیار کر دیجیے. اب اس میں ایک تو ظاہری معنی ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ظاہر بات ہے طہارت جو ہے نہایت اہمیت رکھنے والی شے ہے ہمارے دین میں، اگرچہ دنیا تو مذاق اڑاتی تھی، یہودیوں نے مسلمانوں کو مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے نبی تمہیں یہ جو استنجا کے احکام بھی بتاتے ہیں، طہارت کے احکام بھی بتاتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں. تو وہ لوگوں نے حضور سے کہا تو کہا کہو کہ ہاں ہمارے نبی یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو نجاست اگر ہوتی ہے تو پھر جو ملکوتی قوتیں ہیں فرشتہ ہے وہ قریب نہیں آتا، اور یہی وہ ہے در حقیقت غیر مرئی طاقت. غیر مرئی طاقت ایک شیطان اور جنات ہے، وہ ہمیں شر کی طرف بلاتے ہیں، اور غیر مرئی طاقت ملائکہ ہے، وہ ہمیں خیر کی طرف ہم آئے تو ہمیں شاباش دیتے ہیں. نہ اولیاء حکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ہم رہے اہل ایمان، ہم تمہارے ساتھی ہیں، کچھ بنا ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ غیر جو مرئی جو نظر نہیں آنے والی طاقت ہے، ان میں سے فرشتہ جو ہے انسان کے پاس نہیں آتا. اور بھی بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہو یا تصویریں بنی ہوئی ہو یا مجسمے رکھے ہو، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. تو اس لیے وجہ ہے کہ پھر اہل ایمان جو ہے وہ ان چیزوں سے ان کو منع کیا گیا، حضور نے روکا ہے. پھر ورنہ یہ کہ بہرحال یہ باقی جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ ساتھ کوئی بہت اہم بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ فرشتوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو بھی بات پیدا کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گندگی جہاں ہو اس سے دور رہتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. ویسے عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اپنے دامن کردار کو صاف رکھیے. یہ بھی جو ہے دامن، ہم کہتے ہیں نا اس کا دامن پاک دامن، ایک شخص جو ہے یا ایک خاتون پاک دامن ہے، یعنی اس کا دامن پاک. دامن پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سیرت بے داغ ہے، اس کا کردار صحیح ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی برائی موجود نہیں ہے، اخلاق کی کوئی زندگی موجود نہیں ہے. تو یہ مفہوم لیا گیا ہے. بارہ دونوں چیزیں اپنی جگہ مطلوب ہیں، ظاہری جو ہے طہارت. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں بھی جو ہے ان میں سب سے پہلے طہارت سے متعلق جو احادیث ہیں وہ آتی پہلا باب. فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے طہارت کا باب ہے. پہلے آپ طہارت حاصل کریں گے، پاک رہیں گے، تبھی تو پھر نماز ادا کریں گے، تبھی پھر عالم ملکوت کے ساتھ آپ کا ایک روحانی رابطہ ہوگا، تبھی تو فرشتے جو ہیں آپ کے پاس آئیں گے اور نیکی پر آپ کی پیٹھ ٹھوکیں گے، آپ کو داد دیں گے کہ ہاں تم سیدھے راستے پر ہو. تو اس حوالے سے فرمایا کہ سیاب کف رجز فاجو، رجز رجز یہ دو الفاظ ہیں وہ قریب ہیں ایک دوسرے کے، اس سے مراد ہے گندگی. لیکن گندگی بھی دو طرح کی ہے، ایک گندگی ہے ظاہری اور ایک گندگی مانوی ہے. مانوی گندگی میں کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے پاک کرنا، حق نوعیت کا شرک. چنانچہ بتوں کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، بتوں سے الگ رہو. ظاہر بات ہے کہ حضور پہلے سے آپ کا اپنا مزاج جو ہے نفاست پسند تھا، صفائی پسند تھا، اسی طرح آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں پوجا. نبی تھے آپ، نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، اور اس کی تو اپنی جو فطرت ہے وہ ایسی فطرت صحیحہ ہوتی ہے کہ برے کاموں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہی نہیں. اور اگر کہیں ایک برائے بشریت جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی ہو تو اللہ روک لیتا ہے. جناتے حضور اپنا قصہ سناتے ہیں، اور یہ بچپن کا قصہ ہے، مطلب ٹین ایجر ہو گئے جب کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عکاظ کے میلے میں جاؤں. میلہ ٹھیلا ہوتا تھا وہاں، باقی سب کچھ ہوتا تھا وہاں، بڑی جو ہے وہ فحاشی بھی ہوتی تھی وہ، لیکن یہ کہ کھیل کود بھی ہوتا تھا. تو میرے جی میں بھی آیا کہ جا کے میں میرا دیکھوں، تو میں چل پڑا. کئی میل کے فاصلے پر تھا وہ مکے سے، وہ وہاں دیکھے راستے میں مجھے ایک جگہ تھکان سی محسوس ہوئی. میں بیٹھ گیا ایک جگہ، کسی چیز کی پیٹ میں نے لگا لی کسی شہر سے، تکیا لگایا بیٹھ گیا، میری آنکھ لگ گئی اور میں صبح کو جاگا. وہ رات کا دن بھی میلا گیا، زیادہ میں واپس آ گیا. ایک مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، پھر یہی ہوا. تو اللہ جو ہے بچاتا ہے، نبیوں کی عصمت کو قائم بھی رکھتا ہے، اور ویسے بھی انبیاء فطرت جو ہے فطرت کے اعتبار سے جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ظاہر بات ہے اس پر تمام و کمال پورے اترنے والے تو انبیاء کرامی ہیں. پھر صدیقین، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کبھی زندگی بھر کسی بت کو نہیں پوجا، حضرت عثمان غنی نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی بت کو نہیں پوجا. یہ صدیقین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے سعید ابن زید، ان کے جو والد تھے وہ بھی موحدین میں سے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے کہتے تھے، اے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. بتوں سے وہ بالکل دور تھے، متنفر تھے، لیکن میں نہیں جانتا کیسے کروں، تیری بندگی کیسے کروں. اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، لہذا ظاہر بات ہے وہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے لیکن موحد تو تھے. تو اس اعتبار سے توحید جو ہے وہ تو فطرت کا تقاضا ہے، صفائی اور نفاست یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. تو یہ دو حکم مزید آ گئے. اور یہ کہ ولا تمنن تستکثر، اس کے دو ترجمے کیے گئے. عام طور پر کیا ہے، کسی پر احسان مت کرو کہ اس کا زیادہ بدلہ تمہیں ملے. یعنی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور آپ چاہیں کہ کوئی یہ شخص بھی پھر کبھی مجھے ایک بھلائی کا بدلہ دے اور اس سے زیادہ دے، باقی دل میں تو کچھ چیز زیادہ آنی چاہیے نا. بلا تمنن تستکثر، اس لیے نہ کسی پر احسان کرو گے کہ تم اس سے کچھ اضافہ چاہتے ہو، کچھ بدلہ چاہتے ہو. ایک ترجمہ یہ ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دوسرا ترجمہ میرے دل کو بہت لگا ہے. یہ مننا یا منو اس کے لیے بھی آتا ہے، احسان دھرنا کسی پر، اور ایک یہ کہ کسی چیز کا منقطع ہو جانا. لہو اجر غیر ممنون، ممنون ممنون جو ہے اسی سے ہے، اور اس کو کہتے ہیں منقطع کر دینا. ان کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ اجر جاری رہے گا جنت اہل جنت کے لیے. تو آپ اپنی اس جد و جہد کو مایوسی کی وجہ سے کہیں چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیے. آپ کا امتحان تو آئیں گے، آپ کے صبر کا امتحان لیا جائے گا، آپ کی استقامت کا امتحان اللہ تعالیٰ لے گا، لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیا دل برداشتہ ہو کر کہ لوگ تو میری بات سننے رہے، لوگ تو مجھے پاگل کہنے لگے، لوگ تو مجھے مجنون کہنے لگے، لوگ آج مجھے شاعر کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے ساحر کہہ رہے ہیں. تو اس سے دل برداشتہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں. جیسے کہ بہرحال غیر نبی جو ہوتے ہیں ان میں سے بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کسی خیر کے کام کا ارادہ کیا، آغاز کیا، لیکن لوگوں کی مخالفت سے دل برداشتہ ہو کر پھر تو چھوڑ دیا. ہمارے ہاں پچھلی صدی کے آغاز میں مولانا ابوالکلام آزاد کا معاملہ ایسا ہی ہے. 1912 میں انہوں نے الحلال جاری کیا تھا، بہت اعلیٰ پیمانے کا ایک پرچہ. پھر 1913 میں حزب اللہ قائم کی، حکومت الہیہ کا قیام، یہ اس کا نظم العلم، وہی جو میں بیان کر چکا ہوں ربا کا فکبر میں، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ انجیل کی اس طرح کیا ہے، دائی کنگڈم کم، دائی ویل بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. اسی طرح حکومت الہیہ کا قیام انہوں نے اس نظم العلم کے تحت انہوں نے جماعت بنائی. لیکن پھر یہ کہ مخالفت ہوئی، اور یہ کہ جو ان کی توقع تھی کہ ریسپانس ملے گا، علماء کرام جو ہیں وہ میری بات سنیں گے، مانیں گے، میرا ساتھ دیں گے، وہ چونکہ پوری نہیں ہوئی. حالانکہ حضرت شیخ الہند جیسی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تھے، وہ ان کی کوشش پر تھے، پھر بھی علماء نے بحث سے مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیا. تو مایوس ہو کر، بدل ہو کر انہوں نے بساط لپیٹ دی حزب اللہ کی 1920 میں، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی پوری زندگی کانگریس میں شامل ہو کر، جسے میں کہوں گا جہاد حریت، فریڈم اسٹرگل کے لیے، انگریز سے کی غلامی سے نجات پانے کے لیے جد و جہد کے لیے اس میں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ تقریباً 21 برس کے بعد پھر مولانا مودودی میدان میں آئے، انہوں نے پھر وہی کام کیا، جماعت اسلامی قائم کی. اس کا نصب العین بھی یہی تھا، حکومت الہیہ کا قیام، لیکن ان کے اندر ہمت زیادہ تھی، محنت کا معاملہ زیادہ تھا، صبر و تحمل زیادہ تھا. مخالفت ان کی بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، بہت شدید ہوتی ہے، لیکن وہ جبے رہے اپنے کام پر، اور یہ کہ انہوں نے اپنی استقامت کا ثبوت دیا. بہرحال ان کے جو میری ذاتی رائے ہے، جس کی وجہ سے میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہ وہ الیکشن کی سیاست میں آ کر انہوں نے غلطی کی، ان سے غلطی ہوئی، وہ جلد بازی کی وجہ سے، یہ جلدی سے شاید ہمیں یہ کام جو ہے ہمارا پورا ہو جائے اس راستے سے، لیکن یہ کہ یہ غلطی غلطی ہو جاتی، غلطی بڑے سے بڑے لوگوں سے ہو جاتی، سب سے ہو جاتی. حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں 13ویں صدی کا مجدد مانتا ہوں، اس سے غلطی ہوئی، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص بد دل ہو کر اپنا کام نہ چھوڑ بیٹھے، کام میں لگے رہو، اس میں استقامت، اس کے اندر جو ہے جمے رہنا مسلسل. ولا تمنن تستکثر، آپ کو کثیر نتائج ملیں گے، ابھی نہیں مل رہے، ایک وقت آئے گا جب وہ وقت بھی آ جائے گا۔ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، لوگ فوج اور فوج بھی آئیں گے، وہ بھی رکشا آ گیا آخر۔ کتنے عرصے میں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں 20 برس میں۔ 20 برس کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہوتی، 20 برس کے اندر کیا نقشہ بدلا ہے؟ کہا یہ ہے کہ پہلے 10 برس میں بمشکل 100-125 آدمی آئے، اور اگلے 10 برس میں پورا انقلاب برپا ہو گیا، اور پورے ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم ہو گیا، اللہ ہی کی بڑائی، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے جو لیے گئے ہیں۔ تو آج کی جو 4 آیات ہیں، جو چوتھی وحی میں سے تھی باقی، وہ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ لام جب آتا ہے صبر کے ساتھ تو اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت اور تحریک کے مختلف مراحل آئیں گے، ہر مرحلے پر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملے گی آپ کو، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو ہر لمحے میں ہر مرحلے پر رہنمائی ملے گی، لیکن اس وقت تک کوئی قدم خود نہ اٹھائیں نیا قدم، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آ جائے۔ بھلے رب کا فصبر، انتظار تو رہیے اپنے رب کے لیے، لیکن یہ ہے کہ مصبر وما صبر کا اللہ باللہ، یہ بھی آیا ہے، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے قائم ہے، جس میں جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی صبر کر سکے گا۔ تو یہ 7 آیتیں وہ ہیں کہ جو میرے نزدیک اور بہت سے حضرات کے نزدیک یہ چوتھی وحی تھی جو حضور پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 3 آیتیں جیسے سورہ علق کے اندر، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الی ربک رجعا، یہاں 3 آیتیں ہیں، وہاں ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، آخرت اس کا تصور اور اس کا فلسفہ۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو انسان سرکشی پر آبادہ ہو جائے گا، ظلم کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کی مال ہڑپ کرے گا، لوگوں کے حقوق سلب کرے گا، لوگوں پر تشدد کرے گا، سب کچھ کرے گا اگر آخرت کا یقین نہیں۔ لہذا وہ آخرت کا فلسفہ، کلا ان الانسان لیطغى، یہ انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، اور راہ اس تک راہ دے، دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سزا نہیں ملی، میں نے جھوٹ بولا اور میری زبان پر چھالا بھی نہیں نکلا، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا، نہ پیٹ پیٹ کا، نہ اتنیوں کا، کچھ نہیں ہوا، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لہذا پھر انسان سرکشی کے اندر آگے سے آگے بڑھ سکتا جاتا ہے۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ان الى ربك رجعا، اس دنیا میں اگر تمہیں سزا نہیں مل رہی تو ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہ ابدی ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اس سزا پر اگر یقین ہو جائے تو پھر انسان سیدھا رہے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے یہی بات ایک تمثیل کے پیرائے میں یہ سورہ نون کے اندر آ چکی ہے، ایک باغ والوں کا قصہ، اسی طریقے سے اسی کا جو ہے آخرت کا تذکرہ سورہ مزمل میں بھی آ چکا ہے۔ تو ان 4 سورتوں کے اندر اہم مضمون جو ہے، ایک حضور سے خطاب، نمبر 2 کسی بھی مخالفین میں سے کسی سخت ترین مخالف جو ہے اس کے کردار کا تذکرہ، اور نمبر 3 آخرت۔ اب آئیے وہاں پر آ رہا ہے تیسرا مضمون اس کا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، بلکہ پہلے وہ پڑھ لیں، فیضا نقر فی الناقور، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، فذلک یومئذ یوم عسیر، تو سن رکھو وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس کی سختیاں جو ہیں، القارعہ، بالقارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المرصوص وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ وقت آنے والا ہے، گھڑی آنے والی ہے۔ جیسے سورہ حج کے شروع میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولکن عذاب اللہ شدید، اے لوگو اللہ کے تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیئر عظیم، جب تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہوتا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے جو محبت اسے ہوتی. لیکن اس وقت جو ہے نفسی نفسی کا عالم ایسا طاری ہوگا کہ مائیں جو دودھ پلانے والی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے. اور یہ تدا کل ذات حمل حملہ، اور ہر حاملہ جو ہے انسان ہو یا حیوان ہو اس کا حمل گر جائے گا اسی شدت کی وجہ سے. تو یہ دن جو ہے سب سے جو آنے والا ہے. فرمایا فیضان و کیرا فن ناقور، جب سور میں پھونکا جائے گا. اب معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے جب اس کو جمع کیا جائے کہ تین مرتبہ نفخ سور ہے، دو مرتبہ نہیں. عام طور پر خیال ہے دو مرتبہ کا، نہیں تین مرتبہ. ایک ہے یہ جو صاف جس سے کہ ایک ہلچل بن جائے گی، طوفان آئے گا. وہ جو میرا شمس و قمر، چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے، یہ زلزلہ شدید آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے لوگ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. لیکن دوسرا پھر جو ہے وہ ہے جبکہ بے ہوش ہو کر گرنے والا مرحلہ آ جائے گا. اور تیسرا سور وہ ہے جو پھونکا جائے گا تو فیضا ہو قیام ینظرون، یہ قیامت کا ہے. اصل میں یہ دو لفظ جو ہے ہماری زبان میں اردو میں ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں، قیامت اور ساح، ان دونوں میں فرق ہے. الساح الساح سے یہ مراد ہے جبکہ سور پھونکا جائے گا، اور اس جو کائنات ہے یہ مادی کائنات، اس کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پہاڑ جو ہے تمہیں روئی کے گالوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چاند جو ہے سورج میں دھنس جائے گا. جمعہ شمس و القمر، یہ سارا جو ہے کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی. اور ایک قیامہ، قیامہ سے بارش سے بادل بہت، یہ اس کے بہت عرصے کے بعد ہے، اس میں وقفہ ہے، وہ ہے قیامہ کھڑے ہونا، دوسری مرتبہ ہوگا. فیضا ہوں قیام ہوں، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، وہ اپنے قبروں سے نکل آئیں گے. یہ ہے قیامت کا سور اور یہ ہے الساعۃ کا سور، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے. فیضا نقرا فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا، بہت سخت ہوگا، بہت بھاری ہوگا، بہت سختی جھیلنی پڑے گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اب وہ ایک کردار سامنے آ رہا ہے. میں بتا چکا ہوں اس میں تقریباً اتفاق ہے، یہ ولید بن مغیرہ ہے. یہ بڑے سرداروں میں سے تھا، اور اس کے دولت اور اس کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی. مکے میں بھی بہت جائیداد تھی اور طائف میں بھی تھی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوین سٹیز تھی، دونوں شہر جو ہے یہ بہنوں کے مانند تھے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹوین سٹیز آف اسلام آباد اینڈ پنڈی. یہ دونوں شہر گویا کہ ایک دوسرے کے جڑواں شہر ہیں، تو یہ جڑواں شہر شمار ہوتے تھے. اس لیے کہ طائف جو ہے وہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سب کی جائیدادیں وہاں تھیں، باغات تھے، اور وہ جو گرمی کا موسم ہوتا تھا وہ وہاں جا کر گزارتے تھے. وہ برندی پر ہے، وہاں پر موسم خوشگوار ہوتا ہے، باغات ہیں وہاں بہت، وہ جو ہے ٹھنڈی چھاؤں ملتی ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے گرمی کا موسم بہت شدید ہوتا ہے. تو اکثر جو بڑے سردار تھے قریش کے، ان کی جائیدادیں وہاں موجود تھیں، ان کے گھر وہاں موجود تھے. وہ گرمیوں کا گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ اگر مکے کی ایک شہر کی سیاست، اس کو ایک ریاست قرار دیا جائے، سٹی اسٹیٹ مکہ، تو اس کا جو موسم گرما کا صدر مقام تھا وہ طائف تھا. تو طائف میں بھی اس کی بہت جو ہے جائیداد تھی. پھر اللہ نے اس کو بیٹے دیے تھے، 10-12 بیٹے، اور یہ بیٹے جو ہے ان میں سے آپ کو معلوم ہے ایک بیٹا جو ہے وہ تاریخ اسلامی میں کس قدر نامور ہوا ہے، خالد ابن ولید. یہ ولید بن مغیرہ ہے نا، ولید کا بیٹا خالد. اور حضرت خالد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے جو خطاب دیا ہے وہ ہے خالد و سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ مقام حاصل ہوا ہے، اور بہت شجاع تھے، بہت ہی دریر، بہت ہی بہادر. تو اس کے پاس بیٹے بھی تھے، مال بھی تھا، حیثیت بھی تھی، وجاہت بھی تھی، چودراہٹ بھی تھی. تو اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ ابو جہل کی طرح کا مشتعل مزاج آدمی نہیں تھا. معاملات کے اوپر غور کرنا، سوچنا، اور اس کے بعد نتیجہ نکالنا، یہ اس کے مزاج میں شامل ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اس کے معنی یہ بھی یاد کیے گئے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس وجہ سے بہت ہی لاڈ میں اور بہت ہی اپنے یوں سمجھیے کہ ہر طرح کے ناز و نام کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے. دولت مند شخص کا اکیلا بیٹا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا, اور پھر میں نے اس کے لیے مال جو پھیلا ہوا ہے, یہ مال اس کا جو ہے مکے میں بھی ہے اور یہ مال اس کا طائف میں بھی ہے, جائیداد یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, اور اس کے بعد مویشی بیڑے بکریاں اونٹ وغیرہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. مالم ممدودا وہ بنینا شہودا, اور بیٹے ہم نے دیے اس کو جو حاضر باش ساتھ رہنے والے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے آج یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آج بیٹے جو ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے انتہائی محروم ہے کہ بیٹا کوئی امریکہ میں ہے, کوئی ٹورنٹو میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, اپنے پاس کوئی نہیں. ماں بھی مر رہی ہے اور اب کسی بیٹے کو دیکھنے کی اس کو جو آرزو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. باپ مر رہا ہے, ایریا رگڑ رہا ہے, لیکن بیٹا اس کے سامنے نہیں ہے. آتے ہیں بعد میں بھاگ دوڑ کر کے, وہ قبر پر جا کر جو چاہے کر لے, لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے بیٹا جو موجود ہو. اور یہ ظاہر بات ہے اس کی علامت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانے پینے کے ہو کاہے کو باہر جائے گا, وہ باہر تو وہی جاتے ہیں جو کمائی کے لیے. اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں, دبئی چلو, یہ تو ایک دفعہ ایک دور میں جو ہے وہ نعرہ ہی بن گیا تھا اور یہی ہوتا تھا. سال بعد کہیں آ رہے ہیں, ایک سال تک جس کی بیوی یہاں بیٹھی رہی ہے بغیر شوہر کے, اب آپ کیا اب اس سے فسادات پیدا نہیں ہوئے, اس سے برائیاں پروان نہیں چڑھے گی, اس سے اخلاقی گراوٹ نہیں آئے گی. پھر کیسے اخبار آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ اب ایک سال کے بعد جب وہ آئے شوہر صاحب تو بیوی جو ہے اس کے تعلقات قائم ہو چکے تھے دیور کے ساتھ, تو اس دیور نے اور بیوی نے مل کر اس کو قتل کر دیا. بات ختم. یہ ہو اخبارات میں آتے ہیں. کیوں آپ نے ایک سال تک چھوڑے رکھا, بعض اوقات تو دو دو سال تک. ہمارے لوگ جو جاتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں اور جب چلے جاتے ہیں بغیر ویزا کے چوری چھپے, ان کا تو آنا ہی ممکن نہیں, کیسے آئیں گے؟ پہلے وہاں پر کوئی اپنی پوزیشن بنائے, کوئی وہاں پر جو ہے کوئی گرین کارڈ ملے, کوئی اور شہر ملے, تبھی تو کہیں آنے کا سوال ہے, ورنہ سالوں پر سال گزر رہے ہیں, ان کے واپسی کے آنے کا سوال ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مفلسی ہے, تلاشی ہے. چنانچہ عرب میں بھی جو نوجوان ہے سعودی عرب کا, وہ بڑی یوں سمجھیے کہ تحقیر آمیز انداز میں کہا کرتا ہے ہم پاکستانیوں کو اور جو دوسرے اور ملکوں سے آئے ہوئے, ہم مرتزقون, یہ رزق جو ہے بھکاری ہے جو ہمارے پاس آئے ہوئے, ہماری دولت جو ہے وہ ان کو کھینچ کر لائی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ سخت ان کی خود داری کو کچلا جاتا ہے. ایک صاحب کے جو پروفیسر تھے جدہ یونیورسٹی میں, میکینیکل انجینئرنگ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, انہوں نے مجھ سے آ کے شکایت کی. ایک زمانے میں پالیسی بنی تھی سعودی عرب کی کہ جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں جو اونچی پوزیشنوں میں ہیں ان کو نیچے کر کے سعودی نوجوان کو اوپر بٹھایا جائے, سعودائزیشن اس کو کہتے تھے, سعودیت بنانا اپنے اداروں میں. کہنے لگے کل جو لڑکا اس سے پڑھ کر گیا ہے بالکل نوجوان, مجھے اس کو میرے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا کے بٹھا دیا. تو بہت سخت. اور اس سے بڑھ کر بات یہ, ایک بہت اعلی معیار کا جو ہسپتال ہے وہاں سعودی تو چپراسی بھی جا سکتا ہے, میں نہیں داخل ہو سکتا, کسی غیر سعودی کے لیے علاج نہیں ہے, وہاں پر سعودی کے لیے ہے چاہے وہ چپراسی ہو. میں نے کہا پھر تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری غیرت بغاوت نہیں, کیوں ہو یہاں پر, کس لیے بیٹھے ہو یہاں پر؟ اس لیے نہ کہ تنخواہ زیادہ ملتی ہے, پیسہ زیادہ ملتا ہے, آپ کی عزت نفس جو ہے وہ کچلی جا رہی ہے, یہ معاملہ ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا منیر شہودا, جس نے اپنے بیٹوں کو ایکسپورٹ نہ کیا ہو, اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے کسی بیٹے کو ایکسپورٹ نہیں کیا, میرے بڑے بھائیوں نے, چھوٹے بھائیوں میں سے کسی نے نہیں کیا, ہمارے بچے یہی ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں. وہاں جا کر کیا ہو جائے گا؟ راضی یہاں بھی اللہ ہے وہاں بھی اللہ ہے, پھر یہاں پہ جو کام کرنے کا امکان ہمارے لیے ہے جن کا وہ تو وہاں نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن سمجھے جائیں گے, آپ برابر کے شہری تو کبھی نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے قانون وہ برابر کر دیں آپ کو, آپ بھی شہری ہو گئے, آپ کے پاس بھی ایک ووٹ کا حق ہے, لیکن یہ کہ حقیقت میں تو جس نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں. بہرحال یہاں پہ منیر شہودا کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی ایک بڑی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہے. بیٹے لیے جو ساتھ ہی موجود رہتے ہیں, پاس موجود رہتے ہیں, اس کے پاس ہی حاضر باش ہے. منیر شہودا بہت رہو تمہیلا, اور اس کے لیے ہم نے یوں سمجھیے کہ اس کے بچھیروں کو خوب بچھا دیا ہے, اس کے لیے ہماری نعمتوں کے جو دسترخوان ہیں پیچھے ہوئے. صبح یتما و نذیر, پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اور اس کو ملے. یہ وہ بات ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی دولت کی گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ جب ہمیں اللہ نے یہاں یہ سب کچھ دیا ہے تو گویا کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے, ہمیں اس نے دولت دی ہے, حیثیت دی ہے, مجاز دی ہے, اقتدار دیا ہے, ہمیں وہاں بھی ملے گا. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں سمجھاتا تھا تو گویا کہ وہ کہتے تھے کہ تم جیسے یہاں جوتیاں پٹھار رہے ہو وہاں بھی جوتیاں پٹھار ہوئے, اور ہمیں جو اللہ نے یہاں نعمت دی ہے وہاں بھی ملے گی. خاص طور پر سورہ کہف کے اندر دو اشخاص کا مکالمہ اسی انداز سے, وغرب لہو مثلا رجلین, ایک شخص کے پاس دو باغات تھے, انگوروں کا باغ اور اس کے گرد باڑھ لگی ہوئی تھی کھجور کے درختوں کی, کہ کوئی تیز ہوا آئے آندھی آئے تو اس کو وہ درخت روک لے اور وہ باغ کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اور پھر اس میں اور کھیتیاں بھی تھیں جن میں گندم وغیرہ اگ رہی ہے, جنس اگ رہی ہے, اور یہ کہ اس میں چشمے لگا ہے, اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے. وہ اور اس کا ایک ساتھی تھا جو غریب تھا, وہ اللہ والا تھا, وہ کہیں اسے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے اتنا اللہ نے تیرا تجھ پر انعام کیا, اللہ کا شکر ادا کر, شرک سے باز آ جا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توحید میں اقرار کر, اسی کی بندگی کر. اس پر اس نے کہا میں انا اکثر من کا مال ہوں, اعز و نفرا, بیٹے بھی اللہ نے اسے دیے ہوئے, میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں, اور نفری کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوں. میری اپنی اولاد دیکھو اور پھر میرے ساتھ نوکر چاکر دیکھو کتنے ہیں, تمہارا تو حال یہ نہیں ہے. وہ دخل جنت ہوں اور وہ ہوا ظالم النفسی, اپنے باغ میں داخل ہوا اسی حال میں کہ وہ اپنے آپ پر نفس ظلم کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میرا باغ جو ہے اجڑ سکتا ہے. اور یہ کہ ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا, اول تو مجھے نہیں کوئی گمان نہیں کوئی آخرت ہوگی, کوئی قیامت ہوگی, کوئی دوسری زندگی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو, پہلے تو میرا یہ گمان ہے ہی نہیں. اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے وہاں اس سے زیادہ دے گا اللہ, اس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی دے گا. تو ثم یتمع نزید, کلا نہیں, ہرگز نہیں, یہ بات ہونے والی نہیں ہے, یہ اس کا غلط خیال ہے. یہ جو ہے تلک امانیہ, انہ کان لآیاتنا عنیدا, یہ جو ہے ہماری آیات جو ہے ان کا دشمن ہے. آیات جو ہم بھیج رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آیات قرآنیہ, یہ ان کا دشمن ہے. سعر ہے وہ سعودا, میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا. یہ دوزخ کے اور آخرت کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے جو حضور کو دکھایا گیا ہے, جو لیلۃ الاسراء تھی معراج کی شب. ایک پہاڑی ہے, اس پر ایک شخص سانس اس کا پھولا ہوا ہے, کسی طریقے سے مشقت سے وہ چڑھتا ہے, پھر وہاں ایک فرشتہ اٹھا کر دوبارہ اس کو دھکا دیتا, پھر نیچے, پھر چڑھتا ہے, پھر چڑھتا ہے, اسی میں لگا ہوا. یہی اس کا عذاب ہے, یہی اس کی مشقت ہے. سعود ہے کہ سعودا, میں مجبور کروں گا اسے, وہ چڑھے گا. اس میں اصل میں اشارہ ہے, یا تو اس زندگی میں آپ اوپر چڑھ جائیں, اللہ نے آپ کو جس مقام پر پیدا کیا ہے, آپ کو مسجود ملائک بنایا ہے, آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے, یا تو اس مقام پر خود اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گا, چڑھنا پڑے گا, یہاں اپنے محنت سے اپنے کردار کو بنانا ہوگا, یا جد و جہد سے اللہ کی راہ میں ایثار اور قربانی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہوگا. یا تو یہاں محنت کرو, یہاں محنت نہیں کرو گے تو وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی. سعود ہے کہ سعودا, سورۃ التین میں اسی کا ذکر کیا گیا نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا بہترین حساب پر, بہترین مقام و مرتبے پر, مسجود ملائک بنایا اور اسے اشرف المخلوقات قرار دیا, لیکن پھر ہم نے اسے نیچے پھینک دیا. اب جب زمین میں آیا حیات دنیا بھی, تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسانی بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا. بکری کے بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہے, یوں تھوڑی دیر تک وہ اپنی ٹانگیں اس کی کانپتی ہے, اس کے بعد کھڑا ہے وہ, اچھا پڑا ہے اور دوڑ رہا ہے. لیکن انسان کا بچہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو دو سال لگ جائیں گے, ڈیڑھ سال لگ جائیں گے, کیا کیا آپ کو جتن کرنے پڑیں گے, اس کے لیے ایسی چیزیں لے کے آئے گا تاکہ وہ اس کے سہارے سے چلنا سیکھ سکے. اور یہ کہ بہرحال اس کو کمزور ترین ہے اور بہت نیچے ہیں, ہم سے تو اونچے جو ہیں کم سے کم اپنے مادی اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں جنات, ان کی بہت دور تک رسائی ہے, وہ آگ سے پیدا کیے گئے. ہماری اونچائی تھی ہماری روحانیت کی وجہ سے, وہ روح جب بھوکی گئی تھی وہ ربق تو فیم روحی فقاؤ لہو ساجدین, جو فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ جب میں اس کی تکمیل کر دوں اور ایک اس کی لوک پر ایک سوار دوں, فیضا سوے تو ہوں ون وقت بھی ہے میر روحی, اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فقاؤ لہو ساجدین, تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. لیکن اس مقام سے اس دنیا میں وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت ہے, یہی ہے ایمان عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس دنیا میں اپنے اصل مقام کو حاصل کر لیں گے. تو فرمایا سعود ہے کو سعودا, یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگوں نے ولید ابن مغیرہ, کیونکہ مانا میں نے بتایا آپ کو سوچنے سمجھنے والا آدمی تھا اور لوگ اس کی فکر پر اس کی سوچ پر ذہانت پر اعتماد کرتے تھے, اس نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور اللہ نے آپ کو جہاں دنیاوی دولت اور مال و اسباب دیا ہے, آپ کو سمجھ بھی دی ہے, سمجھ بوجھ دی ہے, عقل دی ہے, آپ بتائیے یہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس پر نازل ہوا ہے, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اب یہ ایک بڑا امتحان تھا, اس نے اس پر غور کیا. اگر میں کہتا ہوں دل میں اس کے تھا, سمجھ چکا تھا, مان چکا تھا, اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا اپنا سب کچھ, یہی میرے دشمن بن جائیں گے, میرا بائیکاٹ ہو جائے گا, میں اپنے دنیاوی مقام اور حیثیت سے محروم ہو جاؤں. اب ایک کشاکش ہے اس کے اندر, ایک طرف جس کی بات کی طرف اس کی فطرت اشارہ کر رہی ہے, اس کے دل نے جو گواہی دی ہے, ایک طرف سے وہ ہے وہ کھینچ رہی ہے کہ مانو, کہو کہ ہاں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, دل کو لگتا رہا. ایسا ہی واقعہ عثمہ ابن ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا, وہ بھی اسی طریقے سے اس سے بات پوچھی گئی, وہ اور زیادہ سینئر آدمی تھا ولید ابن مغیرہ سے, زیادہ عمر کا اعتبار سے, اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آ کر کہا بھتیجے اگر تم پر کوئی بدرو آ گئی ہے, کوئی جن آ گیا ہے تو مجھے بتا دو, میرے جو ہے بہت سے عاملین جو ہوتے ہیں میرے بڑے دوست ہیں تعلقات سے, میں تمہارا علاج کرا دوں گا. حضور نے کہا کہ چچا ذرا توقف کرے مجھ سے میری بات سن لے, قرآن پڑھ کر سنایا, وہ سنتا رہا. پھر آ کر اس نے کہا کہ میں جو کلام سن کر آیا ہوں جان لو یہ کلام جو ہے اگر یہ عرب کے اندر پھیل گیا اس کا روکنے والا کوئی نہیں ہے, اور یہ کلام جو ہے اس کے اندر جو تاثیر ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, شاعر دیگر ہے. بارہ اس نے یہ بات کہہ دی, ولید ابن مغیرہ نے اس کا نقشہ کھینچا گیا جو کشمکش ہوئی ہے اس کے اندر. فرمایا انہ فکر وقدر, اس نے غور کیا سوچا اور اندازہ کیا, یہ اندازہ ہوتا ہے میں آپ توڑ, آپ دونوں طرف کی فور اینڈ اگینسٹ جو ہے توڑ رہے ہیں, مان لوں گا تو کیا ہوگا, نہیں مانوں گا تو کیا ہوگا. انہ فکر وقدر فقتل کیسے قدر, مارا جائے ہلاک ہو, کیسا اندازہ اس نے کیا, سب قتل کیسے قدر پھر ہلاک ہو جائے, کیسا اس نے غلط فیصلہ کیا, صبح نظر پھر ذرا دیکھا غور سے, یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ واقعی بڑے گہرے غور و فکر کے بعد اور بڑے سوچ وچار کے بعد یہ بات کر رہا ہے. ثم نظر ثم عبس و بصر, پھر ذرا تیوری چڑھائی اور منہ بنایا, ثم ادبر و استکبر, پھر ذرا پیٹ موڑی اور پیچھے چلا, فقال ثم ادبر و استکبر, استقبال کیا تکبر کے ساتھ کہا, فقال ان هذا الا سحر یوسف, نہیں یہ جو کچھ ہے محمد کہہ رہے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا آیا ہے, جادو کے سوا کچھ نہیں ہے یہ کچھ بھی سوائے جادو کے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے, مقبول ہوتا چلا آ رہا ہے. ان هذا الا قول البشر, نہیں ہے یہ مگر انسان کا کلام, یہ محمد جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, نہیں یہ میں ماننے کو تیار ہوں, اس لیے ہے سقط, اب یہ اللہ کا غضب ہے. میں اسے داخل کروں گا جہنم کے اندر. سوسکی ہے سکر و مادرا کا ماں سکر, اور تمہیں کچھ پتا ہے وہ جہنم کیا ہے, سکر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, وہ نہ چھوڑے گی اور نہ باقی رہنے دے گی. مطلب یہ کہ ایک آدمی ایک جو ہے وہ کوئی عذاب ہے تو اس میں وقفہ آئے گا نہیں, بلکہ یہ کہ لواحۃ للبشر, اس کی پوری جلد کو جھلس دینے والی آگ ہوگی. علیہا تسعہ عشر, وہ جو آگ ہے وہ جو جہنم ہے اس پر 19 فرشتے معمور ہیں اس کے داروغہ کی حیثیت سے. اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلے جو بات ہوگی, بقیہ جو آیات ہیں سورہ مدثر کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.